السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پہلے آج کی اہم خبروں کا خلاصہ. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے مزید 30 اموات ہوئی ہیں اور اموات کی کل تعداد 903 ہو گئی ہے. پاکستان میں کرونا وائرس کے 1974 نئے کیسز سامنے آئے ہیں. متاثرین کی کل تعداد 42,125 ہو گئی ہے. دنیا بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی کل تعداد 47,88,000 اور اموات 3,16,000 تک پہنچ گئی ہیں. روس میں کرونا متاثرین کی تعداد 2.75 لاکھ سے زیادہ ہے. متاثرین کی تعداد کے لحاظ سے روس امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر آ گیا ہے. بھارت میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 90,927 تک پہنچ گئی ہے. وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 2,872 ہو گئی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. افغانستان میں صدر اشرف غنی اور ان کے حریف عبداللہ عبداللہ کے درمیان شراکت اقتدار کا ایک معاہدہ ہو گیا ہے. معاہدے کے مطابق عبداللہ عبداللہ صدر کے بعد ملک میں دوسرا اہم ترین عہدہ سنبھالیں گے. وائس آف امریکہ کی عائشہ تنظیم نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ عبداللہ عبداللہ گورنروں کے تقرری کے لیے نظام وضع کرنے میں بھی مدد دیں گے اور نئی قومی افہام و تفہیم کونسل کے سربراہ کی حیثیت سے طالبان کے ساتھ امن عمل اور مستقبل کے مذاکرات کی قیادت بھی کریں گے. امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے صدر اشرف غنی اور قومی مفاہمتی ہائی کونسل کے نئے چیئرمین عبداللہ عبداللہ کو ٹیلیفون کر کے معاہدے پر مبارکباد دی ہے. پاکستان نے افغانستان کے دو بڑے سیاسی حریفوں اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ کے درمیان طے پانے والے شرکت اقتدار کے معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے. البتہ طالبان نے اس معاہدے کو مسترد کرتے ہوئے اسے ماضی کے ناکام تجربے کا اعادہ قرار دیا ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کابل میں افغان سیاسی رہنماؤں کے درمیان جامع حکومت اور قومی مفاہمت کی اعلیٰ کونسل کے قیام سے متعلق معاہدے پر دستخط کا خیر مقدم کرتا ہے. دفتر خارجہ کے ترجمان عائشہ فاروقی کی طرف سے اتوار کے شب جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس نازک موڑ پر یہ انتہائی اہم ہے کہ تمام افغان رہنما افغان عوام کے مفاد اور ملک میں پائیدار امن و استحکام کے حصول کے لیے مل کر تعمیری انداز میں کام کریں گے. دوسری جانب افغان طالبان نے اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ کے درمیان طے پانے والے شرکت اقتدار کے معاہدے کو مسترد کرتے ہوئے اسے ماضی کے ناکام تجربے کا اعادہ قرار دیا ہے. دوحا میں واقع طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ افغان مسئلے کا حل دوحا معاہدے پر عمل درآمد میں مضمر ہے اور اس میں مزید رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں. بھارت اور افغانستان کے درمیان دوستانہ رشتے رہے ہیں. بھارت افغانستان کی ترقیاتی سرگرمیوں میں پیش پیش رہا ہے اور اب تک وہاں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کر چکا ہے، لیکن وہ قیام امن کے لیے طالبان سے مذاکرات کے لیے فی الحال تیار نہیں ہے. وزارت خارجہ نے ایک پریس نوٹ میں کہا ہے کہ بھارت کو امید ہے کہ جو سیاسی معاہدہ ہوا ہے اور جو قومی افہام و تفہیم کونسل قائم ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں امن و استحکام کے قیام اور بیرون ملک سے جاری دہشت گردی اور تشدد کے خاتمے کے لیے نئی کوششیں شروع ہوں گی. امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت ظالم خلیلزاد نے گزشتہ دنوں دہلی آمد کے موقع پر وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول سے ملاقات کی تھی اور بھارت کو بتایا تھا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت افغانستان میں قیام امن کے لیے سرگرم کردار ادا کرے. یاد رہے کہ پہلی بار امریکہ نے عوامی طور پر بھارت سے کہا ہے کہ وہ طالبان سے بات چیت کرے. طالبان سے براہ راست مذاکرات کی ظلم خلیل ذات کی تجویز پر بھارت نے بہت محتاط رد عمل ظاہر کیا ہے. افغانستان کے وسطی غزنی صوبے میں ایک کار بم دھماکے میں افغان سیکیورٹی کے ساتھ اہلکار جاں بحق اور 40 زخمی ہو گئے ہیں. وزارت داخلہ کے ترجمان طارق آریان نے حملے کی تصدیق کی ہے. غزنی کے صوبائی پولیس ہیڈ کوارٹر کے ترجمان احمد خان سیرت نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ غزنی شہر میں پیر کے صبح اسلامی ثقافتی مرکز کے نزدیک قومی سیکیورٹی ڈائریکٹوریٹ کو کار بم سے نشانہ بنایا گیا. غزنی کے صوبائی ہسپتال کے سربراہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی 7 لاشیں اور 36 زخمیوں کو حملے کی جگہ سے منتقل کر کے ان کے ہسپتال لایا گیا ہے. خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA اردو.
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ کرونا کی عالمی وبا کے دنوں میں واشنگٹن سے خصوصی شو کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ آج کے اس پروگرام میں آپ سنیں گے، افغانستان میں شرکت اقتدار کا معاہدہ، صدر اشرف غنی کے بعد دوسرا بڑا عہدہ عبداللہ عبداللہ کے پاس، اس کے بعد انٹرا افغان ڈائیلاگ کا مستقبل کیا ہے، طالبان کیا نئے افغانستان کے لیے، اور افغان عوام کیا طالبان کے لیے تیار ہیں۔ ڈاکٹر مقتدر خان اور کامران بخاری سے تجزیہ لیں گے۔ کرونا نے امریکہ کے اندر سیاسی تقسیم اور دنیا میں واشنگٹن کے قائدانہ کردار پر کیا فرق ڈالا ہے، اس موضوع پر بات کریں گے۔ اور آخر میں چین اور امریکہ کرونا کے دوبارہ پھیلاؤ سے بچنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہیں، اس بارے میں نفیس اود بھائی کی اپنے پینل سے گفتگو۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، میں ہوں اسد حسن، اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں افغانستان کے اندر شراکت اقتدار کا معاہدہ۔ بالآخر دو اہم فریق اس کے، یا انتخابات کے بعد جن دو بڑے لیڈرز کے درمیان مخاصمت تھی، اور بلکہ دونوں نے ایک متوازی حکومت قائم کرنے کا اعلان کر رکھا تھا، امریکہ کے دباؤ یا امریکہ کی مصالحت کے بعد وہ ایک شراکت اقتدار کے معاہدے پر متفق ہو گئے ہیں، اور اس کا جو فارمولا ہے اس کے مطابق دوسرا بڑا عہدہ ملک کے اندر وہ مفاہمتی افغان مفاہمتی کونسل، اس کا سربراہ بنایا جانا ہے ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کو، اور ڈاکٹر اشرف غنی وہ ملک کے صدر کے طور پہ اپنے آفس میں موجود ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ کہ جب یہ سیاسی طور پہ جو ایک رخنا تھا جب وہ دور ہو گیا ہے، تو افغانستان کے اندر جو ایک بڑے پیمانے پہ مفاہمتی عمل ہے، یا جس کو انٹرا افغان ڈائیلاگ، بین الافغان ڈائیلاگ کہا جاتا ہے، جو کسی حتمی پیس پروسیس کی طرف یا پیس ڈیل کی طرف لے کے جا سکتا ہے امریکہ طالبان ڈیل کے بعد، اس کے لیے کس قدر راہ ہموار ہوئی ہے۔ دو بڑے سیزنڈ انالسٹ تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر مقتدر خان صاحب ایکسپرٹ انٹرنیشنل افیئرس کے، دہلی یونیورسٹی کے ساتھ ان کی وابستگی، اور کامران بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور کامران بخاری صاحب ان کے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ انہیں جانتے ہیں، وہ اس وقت ڈائریکٹر ہیں گلوبل پالیسی، سینٹر فار گلوبل پالیسی کے ساتھ۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ ڈاکٹر مقدر خان صاحب، یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ کوئی معاہدہ ہو جائے گا شرکت اقتدار کا، اور واٹ نیکسٹ؟
دیکھیے یہ مطلب دونوں پارٹیز میں دو طرف سے پریشر تھا، ایک تو ایک جو ڈومیسٹک حالات ہے افغانستان کے وہ بد سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں، وائلنس بڑھ گیا ہے، بھوک بڑھ گئی ہے، غربت بڑھ گئی ہے، اور ایک قسم سے جو عوام میں ہوپ بھی ختم ہوتے جا رہا ہے۔ کو یاد ہوگا کہ جو افغانستان کا سسٹم ہے اس میں لوگوں کا جو اعتماد تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے، پچھلے الیکشن میں تقریباً 18 یا 20% ہی پارٹیسپیشن تھا، اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ پبلک کو کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی کہ کابل میں جو بھی گورنمنٹ آ گئی وہ یا تو پیس یا ڈیولپمنٹ ڈیلیور کر سکتی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انٹرنیشنلی بھی امریکہ کی طرف سے کافی دباؤ رہا ہے، حالانکہ غنی صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ اس معاہدے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں انٹرنیشنل میڈیشن نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود امریکہ کی طرف سے کافی دباؤ ضرور تھا، کیونکہ امریکہ کا جو مقصد ہے کہ وہاں سے نکل جائیں، طالبان کے ساتھ نیگوسیشنز ہو جائیں گورنمنٹ کے، وہ سارا پلانز آگے بڑھ ہی نہیں رہا تھا جب تک کہ افغان کابل میں کوئی ایسی کہیے کہ ریکگنائز گورنمنٹ نہ قائم ہو۔ تو یہ دونوں دباؤ کی وجہ سے یہ مجھے لگتا کہ یہ معاہدہ ایٹ لیسٹ فارملائز ہو چکا۔
کامران بخاری صاحب، اگرچہ ان دنوں میں بہت زیادہ تشدد سامنے آیا ہے، اس میں داعش بھی متحرک ہے، طالبان نے بھی حملے بڑھائے ہیں، اور ان حالات میں جب یہ ایک سیاسی تنزلی پولیٹیکل ٹرمائل تھا، یہ معاہدہ کیا معنی رکھتا ہے؟
دیکھیں اسد، اس میں دو تین باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بڑے زمانے سے اس کے اوپر لکھتا چلا آ رہا ہوں، اور آپ کے شوز میں اور دیگر اور میڈیا میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ طالبان کے ساتھ جو ہے کسی قسم کا بھی امن معاہدہ ہو، جبکہ حالات یہ ہیں کہ جو طالبان کا مخالفین کیمپ ہے یعنی اینٹی طالبان کیمپ ہے وہ آپس میں لڑ رہا ہے. تو بات کی جاتی ہے کہ جی یہ پاور شیئرنگ ہوگی اور طالبان کی مین سٹریمنگ ہوگی, اس کے اوپر میں نے خود بھی لکھا ہے, میری جو پی ایچ ڈی ڈسرٹیشن ہے وہ اسی چیز پر ہے. لیکن وہ بات وہیں آ کے رک جاتی ہے کہ آپ جو ہے طالبان کو کیسے مین سٹریم میں لائیں گے جب مین سٹریم اٹسلف جو ہے وہ بہت ہی انکوہیرنٹ ہے, جس کا کوئی بیسیکلی بدحال ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ہم آج ہیں وہ انگریزی میں کہتے ہیں وی ہیو بین ہیئر بیفور, اور اس کا اردو میں کہیں گے کہ بھائی ہم یہاں پہلے بھی آ چکے ہیں, اس موڑ پہ پہلے بھی آ چکے ہیں. اور میں اشارہ کر رہا ہوں 2014 کی کہ جب پچھلا الیکشن ہوا تھا, جو اس سے قبل الیکشن ہوا تھا, اور اس میں بھی جو ہے تنازع تھا کہ آیا اشرف غنی صاحب جیتے ہیں یا ان کے جو حریف ہیں ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ وہ سبقت لے گئے. اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں تو یہی تنازع تھا. وہ ایک لاسٹ منٹ اس زمانے کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری ہوتے تھے, انہوں نے بس وہ جلد از جلد جو ہے وہ معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے ایک جو ہے فارمولا دیا, جس پہ وہ دباؤ ڈال کے, مختصر صحیح کہہ رہے ہیں کہ تب امریکی دباؤ کے بغیر تو یہ ہوتا نہیں. تو انہوں نے کہا بھائی کہ ہم آپ کو ایک مخلوط حکومت دے دیتے ہیں. یہاں تک کہ یاد ہوگا آپ کو کہ اس وقت صدر اشرف غنی تھے اور ایک نیا عہدہ چیف, پہلے اس کو چیف ایگزیکٹو آفیسر کہہ دیا, جیسے کہ کسی کمپنی کے جو ہے وہ کو سربراہ ہے, پھر وہ آفیسر کو جو ہے نا ہٹا کر پھر انہوں نے چیف ایگزیکٹو بنا دیا خالی کہ بھائی وہ عبداللہ عبداللہ ہوں گے. اور طے یہ تھا کہ دو سال کی مدت کے اندر آئین میں ترمیم ہوگی, آئین کی ترمیم کے ساتھ ساتھ ایک وزیر اعظم کا دفتر کھولا جائے گا اور وہ جو ہے وہ وہاں اس عہدے پہ فائز ہوں گے عبداللہ عبداللہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پہلے بھی یہاں آ چکے ہیں, صرف فرق اس دفعہ یہ ہے کہ طالبان جو ہے وہ جو ہے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں. میں صرف عسکری طور پہ بات نہیں کر رہا, میں مذاکرات کے طور پہ بھی بات کر رہا ہوں. اور یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کو پہلے فرنٹ لوڈ کرنا چاہیے تھا لیکن وہ پہلے ہو نہیں سکی, تو اب جو ہے اس کو بیک اینڈ پہ کیا جا رہا ہے کیونکہ امریکہ کے ساتھ طالبان کا ایک معاہدہ ہو چکا ہے اور وہ جیسے آپ نے ذکر کیا وہ معاہدہ آگے جا نہیں سکتا کہ جب تک ان کے درمیان اتفاق رائے نہ ہو.
سو اب جبکہ یہ اتفاق رائے ہو گیا ہے, طالبان کو ایس سچ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا وہ انٹرا افغان ڈائیلاگ کے لیے, کیونکہ ان کی بھی تو کمٹمنٹ ہے امریکہ کے ساتھ, وہ اس کے لیے تیار ہوں گے. اور دوسری اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ چونکہ یہ جو افغان مفاہمتی کونسل کا ہیڈ بنایا گیا ہے, سو کیا یہ سمجھا جائے کہ اس کی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر مذاکرات کے عمل کی وہ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ ہوں گے یا ایک کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھیں گے, اور طالبان کس حد تک کمفرٹیبل ہوں گے ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ لیڈ مذاکرات سے یا اشرف غنی لیڈ مذاکرات سے, کیا فرق ہوگا ان کے لیے ان دونوں کی قیادت میں؟
میرے خیال سے جو نیگوسیشنز ہوں گے فرنٹ میں, مطلب جن کی فیس پبلک فیس تو افغان گورنمنٹ کا ہوگا, لیکن مطلب امریکہ کے فنگر پرنٹس پوری طرح سے ہوں گے, امریکہ خود وہاں انوالو ہوگا. تو امریکہ کو بیسیکلی ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ چاہیے جو ربر سٹیمپ کر دے گی جو ڈیل امریکہ چاہتا ہے. اور مجھے ڈر یہ ہے کہ امریکہ کے مفاد جو فرنٹ اینڈ سینٹر رہیں گے اس نیگوسیشن میں بھی, اس سے شاید جو ڈیل بنے گی طالبان کی اور افغان حکومت کی وہ بہت ہی فاجل اور بہت ہی کمزور ہوگی. اور ایز سون ایز اگر امریکہ فوجیں نکال لیتا ہے تو پھر وہ کولیپس ہو جائے گی. ابھی تقریباً 12,000 کے قریب امریکن ٹروپس وہاں ہیں, امریکہ چاہ رہا ہے کہ جلد سے جلد وہ 6,000 تک کر دے. اور اگر کچھ ڈیل بڑھنے شروع ہو جاتی ہے, نیگوسیشنز کچھ ایک دو سٹیپس آگے بڑھتے ہیں, تو امریکہ شاید فورسز وڈرا کرنا شروع کرے گا. اور یہ بہت ہی ڈینجرس چیز ہے کیونکہ کہ ایک لانگ ٹرم پلان جو طالبان کو سوسائٹی میں انگیج کریں, یعنی وہاں پہ ایک قسم سے دو سوسائٹیز ہیں, ایک طالبان کی سوسائٹی ہے اور ایک یہ جو مین اسٹریم افغان سوسائٹی بن چکی ہے, تو ان کو انٹیگریٹ کیسا کیا جائے گا؟ وہ جو پلان ہے سوشل, اس کا تو مجھے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے.
صحیح. کامران بخاری صاحب, آپ اسی سوال کو رسپونڈ کیجیے گا. ایک تو ڈاکٹر صاحب نے جو سوال اٹھایا اس کو بھی, اور دوسرا یہ کہ طالبان اب اگلے انگیجمنٹ کے لیے کتنے تیار ہوں گے؟
جی میں سمجھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب نے وہ جو مسئلے کے نبض پہ ہاتھ رکھ دیا ہے کہ وہ جو دو قسم کی دنیایں ہیں, دو قسم کے یونیورس ہیں, ایک طالبان کی جو ہے وہ ورلڈ ویو ہے, ان کا معاشرہ ہے, ان کے جو نا حمایتی ہیں, اور ایک یہ وہ لوگ ہیں کہ جو وہ باسی جنگ جو ہو چکی ہے 1980 کی, اس میں سے جو اوپر کے ایلیٹ آئی تھی اور جن کو ہم اس زمانے میں مجاہدین کہتے تھے, اور اب وہ جو ہے وہ سو کالڈ مین سٹریم کا حصہ ہیں. वो एक उनकी दुनिया है। ये दुनिया कैसे दोनों एक साथ चलेंगी, एक तरफ जो है वो आप इसमें भी देख लें कि तालिबान जो है वो अपनी सियासी जमात को इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान कहते हैं, यानी वो एक रियासती नाम अपने ग्रो को दिया हुआ है उन्होंने। तो उनका जो तसव्वुर है मतलब पोस्ट अमेरिकन अफगान रियासत का, वो एक बड़ी मेडिवल किस्म का जो है वो है, जिसकी शक्ल सूरत जो है उनकी पुरानी जो रेजीम है जो 96 से लेके 2001 तक थी उससे मिलती जुलती है, जबकि जो मौजूदा रियासत है वो एक तरह से उसका एक कम अज कम बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो एक रिपब्लिकन है, वो एक एक जमहूरी जो है रियासत है। अब इसमें जो है कुछ कई साल पहले मैंने जो है वो एक पर्चा लिखा था इसके ऊपर कि भाई अगर इनके साथ बातचीत हो सके तो उसमें क्या मतलब कैसे इन दोनों को जोड़ा जा सके। तो उस पर्चे में मैंने ये जिक्र किया था कि हो सकता है कि यहाँ पर ईरानियन मॉडल जो है वो काम आ जाए, क्योंकि वो शिया रियासत है ईरान के अंदर जो इस्लामिक रिपब्लिक है ईरान है, लेकिन उसमें अगर आप देखें तो रिपब्लिकन हिस्से भी हैं और क्लैरिकल हिस्से भी हैं। मैं उसकी बात इसलिए कर रहा था कि जो है ये जो तालिबान है ये कुछ सियासी जमात का नाम नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि भाई ये कल को इंतखाबात हुए तो इनको जो है आप खड़े कर देंगे और इनके जो उम्मीदवार हैं वो मुकाबला करेंगे और सीटें जीत जाएंगे, पार्लियामेंट में आ जाएंगे, फिर कोई दूसरी साइड के जो सीटें होंगी फिर वो मखलूत हुकूमत जैसे अमूमी तौर पर बनती है वैसे नहीं होगा। इनको जो है ये वो नहीं कर सकते, ये एक जंगजू कुव्वत है, एक मलिशिया है, इंसर्जेंट ग्रुप है जिसको अभी बहुत जमाना लगेगा एक सियासी कुव्वत बनने में। तो उस जमाने से पहले तो अमरीका को जाना को मतलब अपना इनखला करना है फौजों का, तो उस इतने शॉर्ट टर्म में क्या होगा कि वो कहेंगे कि अच्छा आपके लिए हम एक स्पेशल पोजिशन क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि जो है कोई जो है एक यूं समझिए कि वो मजहबी रहनुमा की मजहबी रहबर की जैसे सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला खामेनी। तो ये मैं समझता हूँ कि इस किस्म का कोई फॉर्मूला हो सकता है लेकिन वो भी बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल होगा। तो मुझे ये इसको कहते हैं ना कि इस सर्कल को स्क्वेयर करने का बस यही एक तरीका नजर आता है और ये भी बहुत ही मुश्किल है।
डॉक्टर मुखदर खान साहब, कामरान बुखारी ने एक तस्वीर आपके सामने रखी है बज़ाहिर उन हालात में काबिल अमल भी लगती है और ये एक शक्ल भी लगती है, आपको लगता है कि यानी ये ईरानियन मॉडल हो सकता है वाकई और तालिबान किसी ऐसे उहदे के लिए जिसके अंदर मज़हब का भी छाप है और एक सुप्रमेसी की भी है उसके ऊपर वो कायल हो जाए, या आगे चल के इसको इनिशिएट किया जाए या कम अज़ कम इस पर बातचीत शुरू हो?
देखिए दो चीज़ें, कामरान जो बता रहे हैं वो सॉल्यूशन अफगान सोसाइटी के लिए है, फिलहाल वहां पे जो चल रहा है दे आर टॉकिंग अबाउट ए पीस डील की बात कर रहे हैं कि ये जो वायलेंस है जो तालिबान के साथ जो चल रहा है वो पहले बंद हो जाए, उसके बाद एक नए तौर पे डिस्कशन शुरू हो गए कि किस किस्म की रियासत बनेगी अफगानिस्तान। और अनफॉर्चुनेटली दोनों तरफ की जो पार्टीज हैं उनको सिंबॉलिक विक्ट्रीज मतलब वो चाहेंगे कि अफगानिस्तान को सिंबॉलिकली क्लेम कर सके, तो तालिबान चाहेंगे कि उसको किसी तरह से एक इस्लामिक स्टेट बना दे कि किसी ना किसी तरह से कुछ सिंबलिज्म हो, कि कोई ऐसा टेक्निकल टर्म इस्तेमाल हो खलीफा का या लीडर का वगैरह जिससे सिग्नल हो कि ये इस्लामिक हुकूमत है। और जो दूसरी साइड है और क्योंकि वो इतना ज्यादा डिपेंडेंट है वेस्ट पर फाइनेंशियली भी मिलिटरीली भी, उनको ये जरूरत है कि वो सिग्नल करे कि वो सेक्युलर डेमोक्रेसी है, तो वो चाहेंगे कि वो सिंबल्स। तो मुझे लगता है कि तो पहला अगर आयन भी हो जाता है तालिबान के साथ तो दे विल नीड कि ये क्लैश ऑफ सिंबल्स से शुरू हो जाएगा वहाँ। तीसरी चीज ये है कि वहां पे एक नया प्लेयर आ चुका है स्पॉइलर जो आईसिस है, और आईसिस की जो एक्टिविटीज हो रहे हैं और आईसिस की मौजूदगी से तालिबान की जो बार्गेनिंग पावर है मुझे लगता है वो बढ़ गई है, यानी तालिबान खुद वायलेंस में का इस्तेमाल कर सकते हैं और क्लेम किए बगैर कह सकते हैं ये आईसिस ने कर दिया। तो मुझे लगता है कि अमेरिका और अफगान गवर्नमेंट के लिए ये आईसिस की मौजूदगी एटलीस्ट ये ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग के वहां आईसिस ऑपरेट कर रहा है, ये अंडरस्टैंडिंग ही एक वो स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम बन गया है। और मार्च से लेके अब तक जब जब अफगानिस्तान और तालिबान और अमेरिका का डील बना था, उसके बाद से जो आईसिस का प्रोफाइल बढ़ा है अफगानिस्तान में, मुझे लगता है कि ये डूबेगा ये सारे प्रोसेसेस इनकी।
जी कामरान बुखारी साहब, एक और भी डेवलपमेंट हुई है जब हम अरेंजमेंट्स की बात करें। अब्दुल रशीद दोस्त हम साहब साबिक नायब सदर हैं और एक ताकतवर उज़्बेक लीडर हैं, उनको मार्शल का ओहदा दिया गया है। अफगानिस्तान की फौज में ये सबसे बड़ा ओहदा है। इस इंडक्शन से क्या मतलब अखज किया जाए, क्या सिम्बलिज्म है इसके अंदर इस वक्त?
देखें, ये ओहदा जो है एक ताजिक लीडर को भी दिया गया था, उनका नाम था फील्ड मार्शल अपना फहीम खान, मोहम्मद फहीम खान जो थे, जो अभी कुछ साल पहले उनका दिल का दौरा पड़ने से उनकी वफात हुई। वो अहमद शाह मसूद जो हलाक हुए थे 9/11 से दो दिन पहले, जो टेररिस्ट अटैक सुसाइड अटैक हुआ था अलकायदा की तरफ से, तो उनके वो हलीफ थे। तो ये पहली बार नहीं है, और समझ में आ रही है कि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि याद रहे कि जब सोवियत फौजों का इनखला हुआ था 1999 में, तो जो है वो उसके बाद जो है वो जो रियासत थी, कम्युनिस्ट रियासत थी, उसमें बहुत बड़ा किरदार था इनका, अब्दुल रशीद दोस्तम का। ये पूरे शुमाल के कमांडर थे, फौजी कमांडर थे शुमाली इलाका जाके। उस जमाने में इनकी जब इन्होंने बेसिकली डिफेक्शन की, यानी कि जब वो फ्यूल और फाइनेंशियल एड और फूड एड सोवियत यूनियन के वो अपना तहलील हो जाने के बाद मॉस्को से आना बंद हो गई, तो इन्होंने उस वक्त देखा कि भाई अब तो ये रियासत नहीं चल पाएगी, तो इन्होंने नजीबुल्ला जो उस वक्त सदर थे उनको छोड़कर तो मुजाहिदीन के साथ जा मिले। बिलखसूस ये जो अहमद शाह मसूद का ग्रोह था, जो शुमाली इलाके जात में जिन लोगों की जो वो थे अपना ताकतवर थे, तो अब इस वक्त जो है उनको भी जाहिर है उनको साथ लेके चलना है कि भाई जो है, क्योंकि वो उज़्बेक कम्युनिटी के एक तरह से अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं, और उज़्बेक कम्युनिटी जो है वो तीसरी बड़ी जो है वो एथनिक कम्युनिटी है पश्तूनों और ताजिक के बाद, उनकी कोई 10% आबादी है वो पूरे मुल्क के अंदर। तो एक तो ये है, दूसरी बात यह है कि जहां इस वक्त भी खतरा वही है कि अगर जैसे खान साहब ने अभी जिक्र किया कि अमरीकी फौजें अगर निकल गई तो ये आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे, तो खतरा यही है कि भाई सबको साथ लेके चले तो किसी ना किसी तरीके से लोगों को खुश किया जाए। अब इसमें गुलबदीन हिकमत यार भी हैं, उनको भी खुश करने की जरूरत है। इस्माइल खान है हिराक के अंदर, उनको खुश करने की जरूरत है। अब्दुल रब रसूल सयाफ है, वो सेंट्रल अफगानिस्तान में उनका जो है गढ़ है, उनको भी खुश रखने की जरूरत है। तो जितने ये वॉर लॉर्ड्स हैं इनको किसी तरीके से जो है डील का हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है।
मैं दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चंद मिनट हमें वो और दें, एक ब्रेक लेते हैं, सामीन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अफगानिस्तान इशू पे नहीं बल्कि हमारे दोनों जो स्ट्रेटजिस्ट हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम ये देखेंगे कि अमेरिका के अंदर कोरोना के बाद लाइफ जिस तरह से बदल रही है, ऑफकोर्स वो भी उससे इम्पैक्ट हो रहे हैं, पोलिटिकली एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको कैसे देखा जा रहा है। यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट और गैर जानेदार एनालिसिस लेंगे। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की लड़ाइयाँ तो हम आपके सामने रखते ही हैं, ज़रा जायज़ा उनका लेंगे एक ब्रेक के बाद।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तयाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं हूँ असद हसन, और प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे अमरीका और अमरीका के अंदर कोरोना वायरस, उससे निपटने की कोशिशें। पाकिस्तान की तरह जो कि हमारी टारगेट ऑडियंस पाकिस्तान है, वहाँ पे भी इसके ऊपर सियासत का अंसर गालिब है। अपोजिशन और हुकूमत उनकी आपस में नहीं बनती, स्ट्रेटजीज नहीं बनती, यही कुछ हम अमेरिका में भी देख रहे हैं। अपोजिशन तनकीद करी और इस तनकीद में गुज़श्ता शाम उस वक्त इजाफा हुआ जब साबिक सदर बाराक ओबामा, उन्होंने मौजूदा इंतज़ामिया के ऊपर तनकीद की। यहाँ पर आमतौर पर सदूर जब अपने अहदे से फारिग होते हैं, फरागत इख्तियार करते हैं, तो वो आमतौर पर साइड पर बैठ के ज़्यादातर मामलों में मुदाखलत नहीं करते, लेकिन ये दूसरा या तीसरा मौका है कि साबिक सदर बाराक ओबामा को इस रेफरेंस में गुफ्तगू करना पड़ी है। और उन्होंने एक स्टूडेंट्स के साथ उनका एड्रेस था ऑनलाइन, उसमें उनका ये कहना था, उन्होंने ये कहा कि ये इंतज़ामिया बिल्कुल इससे निपटने में नाकाम हो रही है, और इस इंतज़ामिया में ये भी मालूम नहीं होता कि कौन किस अहदे के ऊपर कैसे परफॉर्म कर रहा है, और बहुत सारे लोग अपनी डेजिग्नेशन बताने से भी गुरेज करते हैं। सो ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब यहाँ पे अमेरिका के अंदर इलेक्शन का 20 साल है, ये तो अभी कुछ वसूख से नहीं कहा जा सकता। इलेक्शन से पहले जो प्री इलेक्शन तैयारियाँ होती हैं वो तो बुरी तरह मुतासर हो चुकी हैं कि क्या होगा, कन्वेंशन हुआ करते हैं और इलेक्शन भी कैसे होंगे आगे चल के। लेकिन साबिक सदर बराक ओबामा की तनकीद, दूसरी जाने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जो पॉपुलैरिटी है उस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है, उनकी सपोर्ट बेस उनके साथ है। और फिर ये रिलीफ पैकेज, बहुत सारे सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी इंडोर्समेंट को कायम रखे हुए हैं उनके लिए। और फिर वैक्सीन तैयार करने का भी जो काम वो तेज़ करने की हिदायत दे रहे हैं, तेज़ी यही है कि ये चीज़ें उनके लिए फ़ायदा मंद हो सकती हैं। वो भी जवाबी तौर पे उसी तरह तनकीद करते हैं डेमोक्रेट्स के ऊपर कि वो कोरोना के मामलों के ऊपर सियासत कर रहे हैं। सो हम अपने दोनों स्कॉलर से, ऑफ कोर्स चूँकि अमेरिका के शहरी भी हैं, अमेरिका में रहते हैं, ज़िंदगी उनकी भी इन हालात से मुतासर हो रही है, तो उनका तजिया लेते हैं इंटरनल पॉलिटिक्स के अतबार से क्या हो रहा है। डॉक्टर मुक्तदर खान साहब, करोना कैसे इम्पेक्ट कर रहा है आपके ख्याल में पूरी पोलिटिकल लैंडस्केप को?
एक महीने में मैंने कई अमेरिकन ऑफिशियल्स को इस तालुक से इंटरव्यू भी किया है, सेनेटर्स लेके कांग्रेस पीपल तक। तो इसकी जो इम्पैक्ट है कई किस्म की है। एक तो एक जो अमेरिका की स्ट्रक्चरल कमजोरियां हैं उसको एक्सपोज कर दिया है, अंडर प्रिपेयर्डनेस, टेक्नोलॉजी के बैकवर्डनेस, हेल्थ केयर की कमजोरी, ये तो साफ जाहिर हो रही। दूसरी चीज ये है और सबसे बड़ी चीज ये है कि अमेरिका का जो ये इल्यूजन था कि अमेरिका एक बहुत ही एडवांस्ड, बहुत ही कॉम्पिटेंट और बहुत ही काबिल मुल्क है, वो इमेज शैटर हो रहा है इंटरनेशनल स्टेज पर और डोमेस्टिक। तो अमेरिका बिल्कुल एक इनकॉम्पिटेंट नेशन की तरह सामने जाहिर आ रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका का जो इंटरनेशनल स्टेज में सॉफ्ट पावर है वो भी कमजोर हो गया। ये पहली ग्लोबल क्राइसिस है जिसमें अमेरिका कोई इंटरनेशनल लीडरशिप इख्तियार नहीं कर रहा है। अगर आप पूछ लें, अगर इबोला वायरस देखें तो कई हजारों अमेरिकन अफ्रीका जाकर उसको कंटेन कर रहे थे और अमेरिका में सदर ओबामा उसको लीड कर रहे थे। तो वो सारी चीजें एक किस्म से एक केओस बन गया है अमेरिका में। दूसरी चीज ये है कि दोनों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन देख रहे हैं कि इसका डोमेस्टिक इलेक्शन पे क्या असर होगा। डेमोक्रेट्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट के वजह से जो बेस है डोनाल्ड ट्रंप का वो भी जरा कमजोर हो जाएगा और जो जो बाइडन है उनको मौका मिल जाएगा। तो ये जो इलेक्शन आ रहा है इसमें ये इतना, मैं क्या अल्फाज यूज करूँ, बिल्कुल ही फालतू इलेक्शन है। एक साहब कह रहे हैं मैं ट्रंप हूँ और दूसरे साहब कह रहे हैं मुझे वोट दे, मैं ट्रंप नहीं हूँ। बस यही बहस है अमेरिका में आजकल। और ये कोरोना वायरस की वजह से ये जो ऑलरेडी जो पार्टिसनशिप थी मुल्क में वो बढ़ गई है। दूसरे मुल्कों में कोरोना वायरस एक किस्म से यूनिफाइंग रोल प्ले कर रहा था, न्यूजीलैंड में, जर्मनी में, इंग्लैंड में भी, लेकिन यहाँ पे जो इख्तलाफात है उसको और गहरे और सख्त बना दिया है कोरोना वायरस।
जी काबरन खारी साहब, यानी एक तो जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कोरोना ने इंटरनल डिवाइड को कितना गहरा किया है आपके ख्याल में, दूसरा ये कि ये भी दुरुस्त है कि कोई भी शोभा हो, अमेरिका सुपर पावर है दुनिया की और उसकी ख्वाहिश होती है कि वो ग्लोबल स्टेज के ऊपर अपनी लीडरशिप करेक्टरिस्टिक्स के साथ सामने आए। और डॉक्टर साहब ने बहुत शानदार मिसाल दी कि इवन पिछले दिनों इबोला का जो चैलेंज था अफ्रीकन ममालिक में तो अमेरिका, इवन डॉक्टर फाउची जो है वो उसको लीड कर रहे हैं और उन्होंने उस पर काम भी किया, डॉक्टर्स गए। सो इस ग्लोबल चैलेंज से निपटने में जो अमेरिका की एक लीडरशिप चाहिए थी वो तो खुद चुके उसका सबसे बड़ा विक्टिम बन गया, कितना फुकदान आया और इस फुकदान से फिर अमेरिका का जो किरदार है बाकी दुनिया में उस पर क्या, उसके इम्प्रेशन पे क्या फर्क पड़ा है?
देखिए मैं अमूमी तौर पे डॉक्टर खान से जो है पूरी तरीके से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मैं उसके साथ साथ दो बातें और भी करना चाहूंगा। एक तो सीक्वेंसिंग करना चाहूंगा। पहली बात यह है कि अमेरिका ने वो आलमी किरदार नहीं अदा किया, आलमी क्यादत का जो मुजाहरा नहीं किया, उसकी वजह यह है कि जो अंदरूनी तौर पर अमरीका के हालात हैं उसने उसको जो है रोका हुआ है। वहां पर जो है इनर्शिया है, इनफाइटिंग है, जब से सदर डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो एक क्राइसिस का माहौल है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर। तो वो तो उसकी वजह से जो है बहुत सारी चीजें जो है वो इफेक्ट हुई हैं। और फिर जब जाहिर है ऐसे हालात के अंदर इतना बड़ा क्राइसिस आ जाए जो कि दुनिया ने कम से कम जो है हम जो मौजूदा دنیا ہے اس کی جو حیات کے اندر جو ہے اس قسم کا کوئی وہ کمپیریٹو جو ہے وہ نہیں آیا کرائسس, تو ظاہر ہے پھر وہ نہیں ہو پائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے پرسپشن, اور پرسپشن کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہوتی, اس کا مطلب اس پہ بہت سارا جو ہے نا کام کیا گیا ہے پولیٹیکل سائنس کی فیلڈ کے اندر, انٹرنیشنل جو ارینا میں جو قوتیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کی پرسپشن کو کس طرح ایک دوسرے کو پرسیو کرتی ہیں, ان کی ریپوٹیشن کیا ہوتی ہے, اور اس حساب سے وہ اپنی پالیسیاں اور اسٹریٹجی کو ترتیب دیتے ہیں. لیکن میں یہ پھر بھی کہوں گا کہ جو فنڈامنٹلز ہیں امریکہ کے وہ پھر بھی جو ہے وہیں کے وہیں ہیں. یہ امریکہ کی جو اپنا جو ریلیٹو طاقت ہے باقی جو ہے نا قوتوں کے ساتھ وہ وہیں کی وہیں ہے. اگر جو ہے نا امریکہ کمزور ہوا ہے تو باقی دوسری طاقتیں بھی کمزور ہوئی ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو چونکہ وہ فنڈامنٹلز وہی ہیں, جب یہ انٹرنل پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ ریزالو ہو جائے گی, اور امید ہے کہ جو ہے کسی طریقے سے یہ شاید ریزالو ہو جائے نومبر میں, اور اگر نومبر میں نہیں ہوتی تو چار سال اور لگیں گے, تو پھر یہ جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو کنٹروورشل پریزیڈنسی ہے اس کے بعد امریکہ کو ایک طرح سا ریسٹ ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے دوران جو ہے امریکہ کی قوت میں کوئی کمی آئے گی. ابھی بھی دیکھیں جو ہمیں رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ امریکہ ہے جس نے مینہٹن پروجیکٹ لیول کے اوپر جو ہے وہ ویکسین کی تلاش جاری شروع کی ہوئی ہے, کیونکہ امریکہ کے پاس ریسورسز ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کا ریسورس ہے, ریاستی ڈھانچہ ہے, ملٹری کی قوت ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے, تو میں اور جو ہے امریکہ پیسہ جو ہے پرنٹ کر سکتا ہے ایون دو کہ اکانومی کو جھٹکا لگائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ جو چیز ہے اس کے لاسٹنگ افیکٹ نہیں ہوں گے. اس طرح کے چیلنجز امریکہ کی تاریخ میں بارہ دفعہ آئے ہیں پہلے بھی, اور جو ہے اگر وہ تاریخ پہ نظر دوڑائی جائے تو بہت سارے ایسے موڑ آئے ہیں کہ جہاں پہ ایسا لگتا تھا کہ بس امریکہ جو ہے وہ ورج آف کولیپس پہ ہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں سے باؤنس بیک ہے, کیونکہ فنڈامنٹل میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے,
وہ اپنی جگہ پہ مضبوط ہے. آخری سوال ڈاکٹر مقتدر خان صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, پریزیڈنٹ اوباما ان کی تنقید صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین پہ کتنا منفی اثر ڈال سکتی ہے, اور صدر ٹرمپ کا یہ وعدہ کہ وہ دسمبر جنوری تک ویکسین لے کے آ سکتے ہیں, ان کی مہم کو کتنا طاقتور بنا سکتا ہے؟ یہ دو سلوگ
دیکھیے, یہ دونوں لیڈرز فی الوقت تو بالکل کوئی پازیٹو کردار ادا نہیں کر رہے. اوباما نے بیک سیٹ لی دی ہے, انہوں نے مطلب ان کا کنٹریبیوشن یہ تھا کہ بس جو بائیڈن کو انہوں نے ڈیموکریٹک لیڈر بنا دیا ہے پرائمریز کے لیے, اس سے ہٹ کے وہ ڈائریکٹلی انگیج نہیں کر رہے ہیں سیاست میں. دوسری ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو کرونا وائرس ہے اس کا جو سب سے بڑا ڈیمیج ہو رہا ہے وہ اکنامک ڈیمیج ہو رہا ہے. امریکہ میں فی الوقت تقریباً 36 ملین ان ایمپلائڈ ہو چکے ہیں, اور یہ جو ان ایمپلائمنٹ ہے اس کا سارا اثر پتا چلے گا اگست کے بعد. اگر اگست تک امریکہ کی اکانومی کھل جاتی ہے پوری طرح سے, یعنی کرو نہ صرف فلیٹ ہو جاتی ہے بلکہ ڈاؤن ورڈ اسپائرل لیتی ہے, تو امریکہ کا جی ڈی پی گروتھ ہو سکتا ہے. لیکن اگر دو کوارٹرز لگاتار یعنی اگست پھر اس کے بعد اکتوبر تک اگر امریکہ کی اکانومی میں اسی طرح حال رہا, تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈپریشن میں حال تھا 1920s میں امریکہ کا اکانومی کا اس نوعیت پہ پہنچ جائیں گے. آلریڈی ہم نے $4 trillion اکانومی میں ڈال رکھی ہیں, اس سے لیکویڈیٹی ضرور ہے لیکن اس سے جب تک کنزمپشن نہیں بڑھتا یعنی مارکیٹ نہیں کھلتی اکانومی ری ڈیولپ نہیں ہوگی. تو امریکہ کی جو نیئر فیوچر ہے آئندہ ایک دو سال, اس میں اکنامک ریکوری کی اہمیت بہت ضروری ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ویکسین کو جلد سے جلد مارکیٹ میں آنے کے لیے 12 to 18 months لگتے ہیں ویکسین بنے بعد. تو یہ تو بار بار فاؤچی ڈاکٹر فاؤچی اور دوسرے سائنٹسٹ وہ کہہ رہے ہیں, یہ سائنٹسٹ اور جو پولیٹیشینز کے بیچ کی طرف سے جو مختلف بیانات آ رہے ہیں وہ بھی ایک کنفیوژن کا سبب بنے ہوئے ہیں میڈیا میں.
کامران بخاری صاحب آپ کے خیال میں اگین پریزیڈنٹ باراک اوباما کتنے ویلڈ ہیں اور ریلیونٹ ہیں آج کی سیاست میں, اور ان کی تنقید کیا امپیکٹ کرے گی, اور دوسری جانب ویکسین بنانے کا جو وعدہ ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مہم کو کتنا آگے لے کے جا سکتا ہے؟
تو جہاں تک تو سابق صدر اوباما کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ کھل کر جو ہے وہ سیاست کے میدان میں نہیں آئیں گے, وہ بیہائنڈ دی سینز کام کریں گے, और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो है वो जो जो बाइडन की कमजोरियां हैं तो उनके ऊपर जैसे कि यूं समझिए कि उससे ध्यान हटाने के लिए या उसका जो मनफी असर है उसको कम करने के लिए वो एक किरदार अदा करेंगे कि भाई देखें हाँ ठीक है ये जो शख्स जो है वो बहुत बूढ़ा है, इस पे कुछ गलतियां भी हुई हैं और इसका कोई, लेकिन ये है कि मैं इसके पीछे हूँ तो सारे लोग आ जाएं, वो डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से एक स्ट्रेटजी है कि अगर कोई वो यूनिफाइंग किस्म की कोई पर्सनैलिटी आ जाए तो फिर जो है वो मैक्सिमाइज हो सकता है वोट बैंक। क्योंकि देखें इस वक्त जो इशू है ना वो ये है कि नवंबर में छोटे मार्जिन से जीतने का मतलब ये है कि खतरा ये है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप उसको कंटेस्ट कर सकते हैं और फिर वो एक और क्राइसिस की तरफ हम चले जाएंगे, वो एक और बड़ा मुहिमा हो जाएगा। लेकिन ये है कि जहां तक डोनाल्ड ट्रंप साहब का ताल्लुक है जाहिर है इस वक्त वो बहुत मतलब उन्होंने जिससे क्योंकि ये कि एरी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि किसी तरीके से वैक्सीन आ जाए, किसी तरीके से हालात जो है ना थोड़े से नॉर्मलाइज हो जाए, थोड़ी सी भी इस इशू के ऊपर। एक तो वो था कि भाई जो है वो अगर जो है ये रीओपनिंग हो रही है तो जो वालदेन हैं वो अपने बच्चों को किस तरीके से जो है वो महफूज रख सकते हैं, तो बड़ा लंबा मजमून का कॉलम था न्यूयॉर्क टाइम्स में। फिर एक और मजमून था न्यूयॉर्क टाइम्स में कि जिसमें ये कहा गया है कि भाई देखें एक तरफ वो धड़ा है जो कहता है कि भाई अभी तो आप सवाल ही नहीं होता कि हम रीओपन कर सकें तो मामूल से हालात नहीं आ सकते, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि जल्द अज जल्द आने चाहिए। जो हकीकत है वो ये है कि वो दरमियान में है और हमें जो है वो बतदरीज जो है वो रीओपन करने, तो मैं समझता हूँ कि ये सारी की सारी जो है ये पार्ट ऑफ ट्रंप इंतजामिया का एक पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से जो साइंस का और सियासत का गैप है उसको कम किया जाए।
बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर मुख्तदर खान साहब, आपके भी हम ममनून हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला।
थैंक यू सर।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं नफीसा हुई भाई। पेश खिदमत है एक खसूसी प्रोग्राम कि चीन और अमेरिका कोरोना वायरस की वबा को अपनी आबादियों में असर नौ उभरने से रोकने के लिए क्या इकदाम उठा रहा है। इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले बीजिंग चलेंगे जहां से कम्युनिकेशंस में पीएचडी की तालिबा तहरीम अजीम हमारे साथ होंगी। उनके बाद हम शिकागो चलेंगे जहां से रिपब्लिकन पार्टी के ओहदेदार और डोनाल्ड ट्रंप के हामी तलत रशीद हमारे साथ होंगे और इस बातचीत में शामिल होंगे पाकिस्तान से डॉक्टर शमाइल आराई जो तिब के शोबे से वाबस्ता हैं और जो बताएंगे कि पाकिस्तान इस मामले को किस तरह देख रहा है। तो आइए सबसे पहले चीन चलते हैं जहां से हमें पीएचडी की तालिबा तहरीम अजीम ने ज्वाइन किया है। तहरीम, हमने जो खबरें सुनी हैं उसके मुताबिक चीन के बाद शहर हैं जहां दोबारा से कोरोना वायरस नमूदार हुआ है, इस हवाले से बताइए कि चीन के अंदर उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है।
चीन मुझे ऐसे लगता है कि अपना एक जो इमेज है वो भी बेहतर करने की कोशिश कर रहा है कि हमने लॉकडाउन हटा दिया है, लेकिन अभी ये वैसे लॉकडाउन नहीं हटा रहे हैं, ये अपना देख रहे हैं कि हमें दोबारा से यहाँ पे कोरोना नहीं चाहिए, लोगों पे अभी भी वैसी ही सख्तियां हैं। हम जो बीजिंग में इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं हम अपनी कैंपस तक ही महदूद है, हमारा यूनिवर्सिटी से बाहर जाना तक मना है। तो जब तक ये जो चाओयांग डिस्ट्रिक्ट है ये सेफ नहीं होगा मुझे लगता है कि हमें बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा।
इस वक्त हमें शिकागो से ज्वाइन किया है तलत रशीद ने, जैसे कि मैंने बताया ये रिपब्लिकन पार्टी के ओहदेदार हैं और डोनाल्ड ट्रंप के हामी हैं। तलत रशीद ये बताएं, हमारे साथ तहरीम हैं इस वक्त चीन से, वो बता रही हैं कि चीन बड़े सख्त इकदाम उठा रहा है उन केसेस के खिलाफ वुहान और सुलान शहर में, آپ بتائیے امریکہ چین کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے، کیا ان سے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے؟
امریکہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس پینڈیمک کو کنٹرول کرے، اس وجہ سے سمارٹ لاک ڈاؤن ہے، آہستہ آہستہ ریلیز کر رہے ہیں لیکن وتھ پریکاشنز. پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ڈی پی اے ہوتا ہے، ڈیفینس پروڈکشن ایکٹ، اس کو جو ہے انووک کر دیا ہے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی کمپنیز جو ہیں یا بڑی کمپنی جیسے ٹیسلا، جنرل موٹرز، حالانکہ ابھی ویکسین کا کوئی اتنا پتہ نہیں ہے، شاید ٹائم لگے، لیکن پھر بھی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو کم کیا جائے. یہ لانگ ٹرم پروسیس ہے کہ دوبارہ پیک جو ہے نا شروع ہو جائے.
اور ابھی ابھی پاکستان سے ہمیں ڈاکٹر شمائل آرائی نے جوائن کیا ہے، یہ طب کے شعبے میں منتظم ہیں. ڈاکٹر شمائل، یہ بتائیے، ہمارے ساتھ اس وقت تحریم عظیم ہیں، یہ کمیونیکیشنز پڑھتی ہیں بیجنگ میں، طلعت رشید ہیں امریکہ میں جو ریپبلکن پارٹی کے ساتھ ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ چین اور امریکہ کس طرح سے کرونا وائرس پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ بتائیے کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے آپ ان کوششوں کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
جو سب سے بڑا اس وقت زور ہے وہ دو چیزوں پہ ہے. ایک تو مزید پھیلاؤ کو روکنے کے لیے، جس طریقے سے چین میں ایک سیکنڈ ویو کا ایک خطرہ جب سے ابھرا ہے، خاص طور پہ ووہان میں، تو اس میں ماس ٹیسٹنگ کرنے کی کوشش جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ معلوم کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. سائنسدان جتنے بھی ہیں وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں جو میوٹیشنز ہو رہی ہیں ان کو جانچنے کی، پرکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ان سے سراغ لگایا جا سکے کہ یہ جو بیماری ہے یہ کہیں زیادہ تیزی تو نہیں آ رہی، اور کن جگہوں پہ یا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ کچھ جگہوں پہ یا کچھ ممالک میں تیزی زیادہ ہے، سختی ہے یا ڈیتھ ریٹ زیادہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویکسینیشنز کا جو ایک کوشش ہے، ماسوائے جیلیارڈ کمپنی کی جو ریمڈیسیور، تقریباً 123 کے قریب ٹوٹل کمپنیز ہیں جو ویکسینیشنز پہ کام کر رہی ہیں، تو اس حوالے سے اب سب لوگ اس پہ نظر لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ ویکسینز اویلیبل ہو جائیں گی تو اس بیماری سے بچنے کے زیادہ چانسز ہوں گے.
تحریم، یہ بتائیے کہ ہم نے سنا ہے کہ وہاں چین میں کچھ ایپس استعمال ہو رہے ہیں، یہ پتہ کیا جا رہا ہے کہ وہ آخر میں کن لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے، کیا چینی اس چیز کو قبول کر رہے ہیں؟ کیونکہ امریکہ میں ظاہر ہے یہ کہا جاتا کہ ان کی پرائیویسی کے خلاف یہ ہوتا، یہ جاننا کہ وہ آخر میں کس سے ملے تھے.
میرا خیال ہے کہ یہاں پہ جو سرویلنس کا نظام ہے وہ کرونا سے پہلے ہی اس حد تک بڑھا ہوا تھا کہ لوگوں کی پرائیویسی تو کسی بھی پبلک جگہ پر جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. سب وے میں ہی ہم جائیں تو ہر جگہ کیمرا لگتا ہے، سیڑھیوں میں، انٹرنس پہ، ایگزٹ پہ، ان کے پبلک مالز پہ، یونیورسٹیز کے ایک ایک روڈ پہ لگا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے چینیوں کو سب کی عادت ہے. پھر ان کی جو ایپ ہے وی چیٹ، جو یہ عام طور پہ استعمال کرتے ہیں اپنی میسجنگ کے لیے، پیمنٹ کے لیے، اس کا ایک ایک میسج دیکھا جاتا ہے. اور اگر اس ایپ کا استعمال کر کے یہ کوئی ایسی بات کر رہی ہیں جو کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے ان کے لا کے مطابق، تو انہیں فوراً ہی بلا لیا جاتا ہے اور ان سے پھر پوچھ گچھ ہوتی ہے کہ آپ نے ایسے کیوں کیا. تو میرا نہیں خیال کہ کرونا کے معاملے میں انہیں کچھ زیادہ فیل ہوا ہوگا کہ ہماری سرویلنس بہت زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ پہلے سے ہی اس سب کے ایک طرح سے آتی ہے.
طلعت رشید، یہ بتائیے، ہم جانتے ہیں کہ امریکہ میں وفاقی سرکار اور ڈونلڈ ٹرمپ کی سرکار نے ریاستوں پر اب چھوڑ دیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کی مانیٹرنگ کریں، اور اس کے طریقہ کار ان پر چھوڑ دیے گئے ہیں. اس کے بارے میں بتائیے، ہم نے سنا ہے کہ لوگ بہت ناراض بھی رہے ہیں، اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے مشیگن سٹیٹ لیجسلیچر پر اسلحہ کے ساتھ دھاوا بولا تھا.
لوگ جو ہیں اور کچھ ریاستیں جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آرڈر یا اسٹیٹ جو فیڈرل گورنمنٹ کے آرڈرز کو نہیں مان رہے، وہ اس وجہ سے کہ لوگ اور بزنسز وہ تنگ آ چکی ہیں گھر میں بیٹھ بیٹھے. اگر آپ پچھلے سال کی سٹیٹسٹکس دیکھیں تو لوگوں نے بہت اسلحہ خریدا ہے، مطلب یہاں تک خریدا ہے کہ کئی جو شاپس جو ہیں وہ کمپلیٹلی آؤٹ سولڈ ہو چکی تھی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا. وہ اس وجہ سے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسے حالات آ جائیں کہ لوگ بالکل گھر میں بیٹھے رہیں اور دوسرے پہ لوگ
ان پہ حملہ کریں, ان سے سامان لیں, چیزیں کھانے کی چیزیں لیں, مطلب یہ کہ ایک قسم کے سول وار جو ہے تو اس کو روکنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ اپنی اسٹیٹ میں بہتر سمجھتے ہیں. اور آپ الینوائے میں دیکھیں, یہاں پہ انہوں نے یہ کیا کہ جی گورنر نے کہا جی کہ میں لاک ڈاؤن کروں گا, لیکن کئی ہماری کاؤنٹیز ایسی ہیں انہوں نے ان کا جو کیا کہتے ہیں لا جو ہے اس کو اوائڈ نہیں کیا. انہوں نے کہا ہم خود کھولنا شروع کرتے ہیں, آپ جو مرضی کریں کر سکتے ہیں, کہ ہمارے جو لوگ وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں بزنس کو جو ہے پروموٹ کرنا ہے, لوگوں کو کھانے کا مسئلہ ہو رہا ہے, اسٹیمولس چیک تو اتنا نہیں کر سکتا جتنا کہ بزنس کافی لاس کر رہی ہیں, کچھ تو دوبارہ ریوائو بھی نہیں کرے گی. یہ کئی بزنس ایسی ہیں جو مطلب سروائو نہیں کر سکیں گی اس میں. تو اس وجہ سے دین کیا کہتے ہیں جو ریسٹرکشن ہے یا جو لاس وغیرہ ہیں جو اسٹیٹ کرتی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ بزنس اپنے آپ کو کھولنا چاہتی ہیں. اور یہ فیڈرل گورنمنٹ چاہے اگر امپوز بھی کرے تو مشکل ہے, کیونکہ اسٹیٹ والے خود نہیں کر سکتے, بلکہ کاؤنٹی کے اندر بھی یہ کافی مسائل ہیں کہ وہ خود نہیں کھول سکتے, وہ لوگوں پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں, اور لوگ جو ہیں کچھ اوائڈ کر رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے, کچھ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشنلی اٹ از ناٹ رائٹ. یہ جو ہے یہ کافی کیچ 22 ہے, اس کے کافی مسائل.
ڈاکٹر شمائل, آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں, آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کورونا وائرس کے ساتھ پاکستان کو نمٹنے میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں. یہ بتائیں کہ جس طرح سے امریکہ میں بہت سارے لوگ نہیں مان رہے ہیں حکم, اور جبکہ چین میں ایک نظام بالکل مختلف ہے, تو پاکستان اسے کس طرح دیکھ رہا ہے؟
جو
ممالک
جس طرح
چین,
جس طرح بھی بات ہو رہی تھی, وہاں پر پہلے سے وہاں کے لوگ آتے ہیں ڈسپلن کا مظاہرہ کرنے کا, کیونکہ ان کا نظام ایسا ہے, اس طرح کا ڈسپلن تو یہاں پر پاکستان میں نہیں ہے. اور ایسے ممالک جن میں لوگ جو ہیں وہ آدھی نہیں ہے, ڈیولپنگ ممالک جہاں پر آبادی بھی زیادہ ہے پاکستان کی طرح, ان کے لیے اس طرح کا میکانزم کرنا, لاک ڈاؤن کرنا, کہ لوگ خود بخود گھروں میں رہیں, وہ تو نہیں ممکن. اور ہم نے یہ دیکھا بھی کہ جب سے اس لاک ڈاؤن کا اجرا ہوا تو پہلے دو ہفتے میں تو کچھ سختی بھی رہی اور لوگوں نے اس کا مظاہرہ کیا, لیکن اس کے بعد بتدریج لوگوں نے اس کو اس طریقے سے خاص طور پر چھوٹے شہروں میں فالو نہیں کیا. اور پھر حکومت نے بھی انڈر پریشر آ کے, ظاہری بات ہے کہ لوگوں کی جو ذریعہ معاش ہے وہ ڈسٹرب ہوا تھا, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کو جب ایز کرنا شروع کیا تو وہ لوگوں نے اس کو تقریباً نہ ہونے کے برابر کر دیا. اور اب تو بالکل گزشتہ جو دن ہے جب سے وزیر اعظم نے اس میں مزید ایز آف لاک ڈاؤن, جس کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نام دیا جا رہا ہے, اس کا اناؤنسمنٹ کیا, اس کے بعد سے ٹوٹلی لوگ اس کو فالو نہیں کر رہے اور اس طرح کا احتیاط نہیں برت رہے جو برتنا چاہیے. اور جس کی وجہ سے جو پہلے سے ہی جو لاپرواہی تھی اس کے نتیجے میں اب ہمارے کیسز متواتر بڑھتے جا رہے ہیں. اور یہی لگ رہا ہے کہ ابھی جو مزید لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کا مظاہرہ نہیں کر رہے, پرواہ نہیں کر رہے, اس کے نتیجے میں آنے والے دو ہفتوں میں آپ کو بہت زیادہ کیسز جو ہیں وہ ان کے اسپائکس نظر آئیں گے.
تحریم عظیم, آپ بتائیے, امریکہ میں بہت زیادہ شک پایا جاتا ہے کہ جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں کہ کتنی اموات ہوئی ہیں چائنا میں, امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ اعداد و شمار بالکل غلط ہیں. اپنا اندازہ کیا ہے, کیا وہاں سچ بولا جا رہا ہے؟
میرے مشاہدے کے مطابق چائنا جو تھا اس نے رپورٹنگ پچھلی جو ایک کرونا بیماری تھی سارس اس کی نسبت کافی بہتر کی اس بار. اور چائنا میں اموات کے کم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب یہاں پہ کرونا پھیلا اس وقت یہاں پہ چھٹیاں چل رہی تھی, بہت ساری جگہ بند تھی, ان کا نیو ایئر تھا جس کی وجہ سے پورا چین جو ہے ایک طرح سے بند ہوتا ہے, کچھ دکانیں کھلی ہوتی ہیں یا آن لائن کچھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, تو یہ لوگ پہلے سے ہی اپنے گھروں میں موجود تھے, ان کی موومنٹ کو پھر تھوڑا سا محدود کیا گیا, تو اس کا شاید چائنا کو فائدہ ہو سکتا ہے. یہاں یہ بھی تھا کہ ماسک پہلے سے ہی بہت زیادہ استعمال ہوتے تھے پولیوشن کی وجہ سے, تو اور پھر چائنا کا کمیونیکیشن سسٹم کافی اسٹرانگ ہے, انہوں نے بہت جلدی وہاں پہ کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہ یہ مطلب آپ کو پریکاشنز لینے ہیں اور آپ کے اوپر یہ یہ اصول عائد ہیں, آپ اگر باہر نکلیں گے تو آپ ماسک لگا کے نکلیں گے اور اپنی نقل و حرکت کو محدود رکھیں. تو ان کے لوگ جو ہیں دوسری قوموں کے مقابلے میں حکومت کی
ہوتے ہیں، تھوڑا سا ڈرتے ہیں، تو انہوں نے ان کی جو بھی احکامات تھے ان پر عمل کیا، تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ جو اموات ہیں وہ کم ہوئی ہیں۔
طلعت رشید، یہ بتائیے کہ اب جو ویکسین کی تیاری میں اس وقت کام ہو رہا ہے امریکہ میں، کہ چینی خاموشی سے یہ طریقہ کار دیکھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ویکسین بنائیں امریکی مدد سے، آپ کیا کہیں گے اس پر؟
اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ کا مین وجہ یہی چائنا سے اختلافات ہیں کہ ہم ہر چیز وہاں سے بنواتے ہیں، ایون میڈیسنز تک وہاں سے بنتی ہیں جو پلز وہاں رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے یہ جو پاور ایکٹ ہے، وار پاور ایکٹ اس کو کہتے ہیں، اس کو انووک کیا ہے کہ تاکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بجائے اس کے کہ ایف ڈی اے کے تھرو جانے کے لیے، جس میں یہاں پہ دو دو تین تین سال لگ جاتے ہیں، یہ میسیو بیسس پہ اور شارٹ ٹرم پہ یہ سب چیزیں بنے گی، بلکہ جو اس کی ویکسین ہے اس کے لیے بھی انہوں نے پیش رفت کی ہے کہ وہ فوراً جو ہے مارکیٹ میں آ جائے تاکہ ہمیں چائنا پہ ڈیپینڈ نہ کرنا پڑے۔
ڈاکٹر شمال، یہ بتائیے اس وقت جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ چین کے اندر نیوکلیائی ایسڈ ٹیسٹنگ کے ذریعے وائرس کی جینیٹک کوڈنگ کی جا رہی ہے، اور غالباً یہ ٹیسٹ کوئی 11 ملین افراد کو دیے جا رہے ہیں۔ بطور ایک ڈاکٹر کے، آپ ان ٹیسٹ کی کیا افادیت دیکھتے ہیں؟
انہوں نے اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ انفارمیشن اس طریقے سے آزادی نہیں ہے، اس کے باوجود انہوں نے ساری دنیا کے ساتھ اپنے جو کیلے ریزلٹس ہیں ان کو اپلوڈ کیا، لوگوں سے شیئر کیا، اور جو سائنسدان ہیں یو ایس کے اندر اور چائنا کے اندر، وہ ابھی بھی ڈسپائٹ کے دونوں ممالک کے درمیان ٹریڈ کے حوالے سے یا دوسرے حوالے سے انعام پایا جاتا ہے، اس پر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی جتنی بھی مارڈنائزیشن ہے یا ڈیولپمنٹ ہے ان کو آگے لے کے چلیں۔
طلعت رشید، یہ بتائیے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو بھی ویکسین حاصل کرے گا یا جو بھی اس وائرس پہ کنٹرول کرے گا وہ ترقی کرے گا آج کی دنیا میں، کیا امریکہ میں یہ فکر ہے کہ کیونکہ بہت 80,000 سے زیادہ لوگ فوت ہو چکے ہیں، بزنسز بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں، کیا یہ فکر ہے کہ اس کی وجہ سے چین آگے بڑھ جائے گا؟
اس میں ساری چیزیں کنٹرول بائی گورنمنٹ ہیں، یہاں امریکہ میں اس کے برعکس آپ کو ایف ڈی اے جو ہے وہ ہائر ہوتی ہے، اس لیے یہ ذرا سلو پروسیس ہے، لیکن یہ اس کو پرائیورٹی دی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں نا چین میں جو وہاں جو ابھی 11 ملین بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا، اس میں انہوں نے ایسے ٹیسٹ شروع کر دیا، ایک ویرالوجی لیب ہے اس کے وہاں کے اندر ہی ہے، اس نے یہ ٹیسٹ شروع کر دیے ہیں تاکہ جلدی سے جلدی اس کو کنٹرول کیا جائے۔ اسی طرح یو ایس میں ایبر لیب جو ہے اور جو دوسری چھوٹی چھوٹی فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں ان کو فری ہینڈ کیا گیا ہے۔
اور تہرین، کیونکہ آپ چین میں ہیں، آپ بتا سکتی ہیں کیا چینی بھی اس وقت امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہاں اگر وائرس کو کنٹرول کرنے کا ایک اچھا ذریعہ ملتا ہے تو چین اس پر عمل کرے گا، اس کو فالو کرے گا؟
ابھی تک ایسی نظر آ رہا ہے کہ چین جو ہے چاہتا ہے کہ وہ خود ویکسین بنائے اور وہ اس ویکسین کا استعمال کرے، تو یہاں پہ مجھے بہت زیادہ انٹیمیٹ خیال ہے، یہاں پہ یہ خبریں بھی ہیں کہ یہ سیکنڈ فیز اس کا کلینیکل ٹرائل پورا کرنا چاہ رہے ہیں جولائی تک، تاکہ ان کے پاس ویکسین ہو اور وہ اسے جو ہے لوگوں پر ٹرائی کر سکے۔
اور یہ بتائیے کہ چین جو ویکسین بنا رہا ہے تو کیا اس کے بننے میں وہ مغربی ممالک سے بھی تعاون کر رہا ہے؟
ایسا تو نہ ہے، لیکن ابھی جو ویکسین کا پورا طریقہ ہے اور کرونا جس حد تک پھیل چکا ہے، تو یہ ایک مطلب ایک معاشی توڑ بھی بن چکی ہے کہ کون بنائے گا، تو پھر وہ جو ہے نمبر ون پاور بن جائے گی، اور ساری بات اس کا منافع بھی بہت زیادہ ہوگا جیسے پہلے بات ہو چکی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو ہے ان کی زیادہ کوششیں اب اس طرف ہیں کہ ہم جلدی سے جلدی کسی ملک سے پہلے بنا لیں اور پھر وہ ہم دوسرے ملکوں کو بانٹیں، تاکہ ان کا جو ایک اپنا امیج بہتر کرنے کی کوشش ہوتی ہے وہ پھر سے جاری رہ سکے۔
بالکل
جی، اس طریقے سے سب سے پہلے گلیاڈ کمپنی کی جو ریمڈیسیویر ہے وہ بنی ہے، اس کے بعد بھی جو اور امریکہ میں جو ایف ڈی اے ہے جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی کہ وہ ڈیفینیٹلی ایک وقت لگاتی ہے، لیکن ابھی وہ ریپڈلی فیصلے کر رہی ہیں، اور جو کمپنیز ہیں کے پیچھے جیلیٹ کے پیچھے ماڈرنا جو ہے کمپنی، وہ اب اس وقت ان کو اجازت مل گئی ہے فاسٹ ٹریک کے اوپر کہ وہ اپنی ویکسینیشنز کی جو ہے تیاری پہلے
پہلے فیز ٹو ٹرائلز کا آغاز کر دیں, اور اسی طریقے سے ایک اور یو ایس کی کمپنی ہے جس میں یو ایس بیس نو ویکس, ان کو بھی اجازت مل گئی ہے, وہ اپنی ٹیسٹنگ اینیملز کے اوپر کر رہے ہیں. اور اس کے مقابلے میں فرینچ جو ہے وہ سنوفی جو فارماسیوٹیکل کمپنی ہے وہ بڑا ریپڈلی کام کر رہے ہیں. اسرائیل میں تل ابیب یونیورسٹی کی جو کمپنی ہے وہ اس کے اوپر کام کر کام ہو رہا ہے. اور جس طرح ابھی بتا رہی تھی کہ جی چائنا میں بھی وہ بھی کوشش کر رہے ہیں, اور حالیہ انہوں نے پاکستان کو بھی دعوت دی تھی کہ پاکستان کے ساتھ اور کچھ کمپنیز کے ساتھ مل کے یہاں پر بھی ان کے کلینکل ٹرائلز میں وہ حصہ ڈالیں, جلد سے جلد وہ آ سکے. تو ہر ملک کی کوشش ہے, لیکن اس میں لگتا یہی ہے کہ اس وقت امریکہ کی جو کمپنیز ہیں وہ اس وقت ٹرائلز میں آگے نکل گئی ہیں, اور سب سے پہلی جو ہے وہ مارکیٹ میں آنے کی جو انڈیا ہے وہ لگ رہا ہے کہ انہیں کی طرف سے.
طلعت رشید یہ بتائیے, ہم جانتے ہیں کہ جب ووہان اور شولان شہر میں یہ آؤٹ بریک ہوا چین میں, تو 76 دن کے لاک ڈاؤن کے بعد چین نے بہت تیزی سے دوبارہ سے اس وائرس کی جسے کہتے ہیں کانٹیکٹ ٹریسنگ کرنے کی شروع کر دی, اور جسے نظر آتا ہے کہ وہ کتنے سیریس ہیں. امریکہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے ملتے جلتی کوششیں ہو رہی ہیں؟
یہاں کا سسٹم ایسا ہے کہ آپ جو ہے چیلنج کر سکتے ہیں, یہ سب سے بڑا, یہ آپ بہتر سسٹم بھی سمجھ سکتے ہیں یا اس میں ڈرا بیک بھی ہے. اس میں لوگ جو ہے وہ فوراً قانون کو اپنے ہاتھ میں یا قانون کو چیلنج کر دیتے ہیں کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن تو یہ نہیں کر رہا, آپ یہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے. تو اس میں بعض اوقات جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل پیرالائز ہو جاتی ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتی. ایف ڈی اے نے اپروو کیا ہے ایٹ ہوم ٹیسٹنگ جو ہے, تاکہ لوگ گھروں کے اندر ہی اپنی ٹیسٹنگ کر سکیں, تاکہ لوگوں کو باہر نہ جانا پڑے. اور بزنسز جو ہیں, دیکھیں یہ چائنا کی طرح تو, چائنا تو جو ہے ایک سوشلسٹ کنٹری ہے, اس میں سب چیزیں جو ہیں وہ ویری کنٹرولیبل ہیں.
اور آخر میں ہم صرف ڈاکٹر شمائل کو کہیں گے کہ اس کو سمیٹیں. ڈاکٹر شمائل, آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ایک دوڑ ہے کہ ویکسین کون ایجاد کرے گا, اور جیسے کہ پوری دنیا میں یہ کوشش ہو رہی ہے, لیکن اب تک امریکہ اور یورپ میں بہت زیادہ معاشی نقصان ہو چکا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس وقت جو توازن ہے دنیا میں, اور ظاہر ہے چین اور امریکہ دونوں بڑے پاورز ہیں, یہ طاقت کے توازن کو کس حد تک بدلے گا؟
بہت شکریہ. ان حالات میں جب یہ بیماری, ابھی اس کے بارے میں اندازہ لگانا مشکل ہے کہ یہ کتنے ویوز میں آئے گا اور کب تک کنٹرول ہوگا, اور کیا ویکسینیشنز جو ہیں وہ بن جائیں گی, اور وہ کیا کارگر ہوگی, اور جو لوگوں کو, جو لوگ اس میں سے گزر چکے ہیں, کیا ان کی جو قوت مدافعت ہے وہ پروٹیکٹ رکھے گی فیوچر میں. اور پھر آخری چیز یہ کہ یہ جو وائرس ہے اس کے اندر جو میوٹیشنز ہو رہے ہیں, کیا یہ میوٹیٹ ہونے کے بعد کیا یہ کس طرح کی شکل نکالے گا. تو یہ تمام چیزوں کے اندر ایک بہت انسرٹنٹی ہے, اور ان حالات میں سب سے اہم چیز یہی ہے کہ جو معیشتیں ہیں جو رک چکی ہیں, یا پوری دنیا کا جو ٹریول ہے اور اس کے علاوہ تمام جو اس سے منسلک ہے, اور ان حالات میں ہر ملک اپنے بیماری کے پھیلاؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کھولنے کی کوشش کرے گا. لیکن ان حالات میں اس وقت تو چونکہ چین میں سب سے پہلے بیماری آئی تھی, تو چین ہی سر فہرست ہے, اور لگتا ہے یہی ہے کہ وہی پہلے معیشت کو کھولنے میں آگے ہے, اور وہی اس وقت پہلے آن لائن ہوگا, باقی ممالک اس کے پیچھے آہستہ آہستہ بتدریج بڑھے گی.
بہت شکریہ آپ مہمانوں کا. اس پروگرام میں ہمارے ساتھ تھیں بیجنگ سے تحریم عظیم, جو کمیونیکیشنز میں پی ایچ ڈی کر رہی ہیں, امریکہ سے تھے بلکہ شکاگو شہر سے تھے ریپبلکن پارٹی کے عہدیدار اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی طلعت رشید, جبکہ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا تھا نجی طب کے شعبے سے وابستہ شمائل آرائن. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو, تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہر سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔